تو ظاہر ہے کہ میراث کا جو اس کو ملا اس میں اس کے صحیح کو کوئی دخل نہیں, اس کے عمل کو کوئی دخل نہیں, لیکن قرآن کریم نے اس کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا بلکہ اس کو حق قرار دیا کہ اس کے اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نزدیک ناراضی کا سبب بنے گا. تو اس لیے یہ جو اس بات ہے کہ لیس انسان الا ما سعى, یہ کہ بغیر صحیح کے کوئی چیز بھی انسان کے لیے حلال نہیں ہو سکتی, یہ اصول درست نہیں ہے دنیا کے معاملات میں. اس کے برخلاف دوسری بہت سے مثالیں موجود ہیں. وہ جو آیت ہے وہ صرف آخرت سے متعلق ہے. ہاں اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اسلام ترغیب دیتا ہے اس بات کی کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور کوئی عمل نہ کرے اور وہ کمائے. اس واسطے کہ ترغیب اس بات کی دی گئی ہے کہ چاہے آپ کو کوئی حاصل ہو رہا ہو کسی سلیپنگ پارٹنر بن کر یا ایک مالک ہے کی حقیقت میں, لیکن آپ کو یہ چاہیے کہ یہ خود کام کرے, خود عمل کرے, اور اس عمل کی ترغیب دی گئی ہے. لیکن وہ ترغیب کی حد تک ہے, اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر بغیر عمل کے کسی ذریعے سے انسان کو کوئی رقم حاصل ہوئی ہے بچتے کہ جائز طریقے سے ہوئی ہو تو وہ نہ جائز ہو. یا رہا شرکت اور مزاربت میں سلیپنگ پارٹنر کی حیثیت میں اگر کسی کو حاصل ہوتی ہے تو بہرحال وہ شریعت میں جائز ہے, کوئی نہ جائز.
جو مسلمان غیر ملک میں رہتے ہیں, جو اسلامی ملک میں رہتے ہیں, کیا ان کے لیے سود لینا جائز ہے؟
کہ غیر مسلم ملکوں میں بھی سود لینا جائز نہیں, جس طرح غیر مسلم ملکوں میں شراب پینا جائز نہیں, دوسرا مسلمان ملک اور غیر مسلم ملک کی کوئی خصوصیت نہیں ہے, اسی طرح اللہ بچائے تو اسی طرح سود لینا بھی جائز نہیں. یہ واقعہ ہے کہ وہ چونکہ ہمارے معاشرے کا جو کچھ سیٹ اپ ہے وہ بالکل ہی بدلا ہوا ہے, تو تصورات, قدریں, کنسیپٹس, یہ سب چیزیں جو ہے مختلف ہو گئی. بات بڑی اہم انہوں نے فرمائی ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ قرض لینا کس وقت میں جائز ہوتا ہے. قرض لینا, قرض مانگنا, کسی سے یہ کہنا کہ مجھے قرض دو, یہ اصل میں اسی وقت جائز ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ اس کے بغیر وہ گزارا نہیں کر سکتا, تب اس کے لیے جائز ہے کہ دوسرے سے قرض مانگے. ایک شخص بہت اچھی طریقے سے خوشحال ہے اور دوسرے کے پاس جاتا ہے کہ بھئی میں, میرے پاس دو فیکٹریاں ہیں, تیسری میں لگانا چاہتا ہوں, اس کے لیے مجھے قرض دے دو, یعنی قرض حسن, یا مجھے بغیر سود دے, تو یہ قرض مانگنا ہی جائز نہیں, قرض مانگنا جائز نہیں. اس واسطے کے قرض دوسرے سے پیسے مانگنا اس غرض کے لیے کہ میں دو کے بجائے تین فیکٹریاں لگا لوں, یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. ہاں اس سے فائنانس طلب کر سکتے ہیں, شرکت کی بنیاد, مزاربت کی بنیاد, کہ بھائی میں کسی فیکٹری لگانا چاہتا ہوں, تم بھی اس کے اندر حصہ دار بن جاؤ, تو کچھ پیسے تم لگاؤ, کچھ میں لگاؤں گا, دونوں مل کر یہ کام کریں گے, تو اس کا جو منافع ہوگا, نقصان ہوگا, ہم دونوں اس میں شریک ہوں گے. یہ ٹھیک ہے, وہ لون نہیں ہے بلکہ شرکت اور مزاربت کی بنیاد پر ایک کاروبار میں اشتراک ہے دو فریقوں کا. لون ایز سچ جو ہے وہ صرف اسی وقت جائز ہے جبکہ کوئی صرف ذاتی ضرورت کے لیے لینا چاہتا ہوں.
مختلف سوال جی کرتا تھا, یہ سود کی سرمایہ ہوتی ہے اس کو کسی لے کر کسی غریب کو دے سکتے ہیں, یتیم کو دے سکتے ہیں, یا پیدا کو دے سکتے ہیں؟
وہ یہ ہے اصل میں تو یہ ہے کہ لے ہی نہ آدمی, لیکن اگر لے لی ہے تو پھر اس صورت میں وہ کسی بھی ایسے شخص کو جو زکات کا مستحق ہو اس کو دے سکتے ہیں.
مفتی صاحب, ایک منٹ, مفتی صاحب, جیسے کہ اسلامی حکومت ہوتی ہے, مسلمان ممالک میں اسلامی حکومت ہوتی ہے, وہاں حاکم کا جو وہ ہوتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے نا, حکم ہوتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے. جیسے کہ رمضان کے چاند کے لیے کبھی ہوتا ہے, اپنے حاکم نے کہا کہ نہیں کل عید ہوگی تو لازمن ہمیں عید کرنی پڑتی ہے, کیونکہ حکم اسلامی حکومت ہے, اس لیے کرنا پڑتا ہے. یہاں جب پاکستان میں یہ جو نئی سسٹم رائج ہوئی ہے اور یہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور یہ مارک اپ اکاؤنٹ وغیرہ جب یہ انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے, تو مد نظر یہی رکھا گیا ہے کہ اسلامی کانسیپٹ میں یہ انہوں نے یہ ترمیم لے کر آئے ہیں. اب یہ چونکہ ترمیم لے کر آئے ہیں تو ہماری ذمہ داری, جیسے کہ میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں, میں بینک میں رکھوا دیتا ہوں تو مجھے پروفٹ اینڈ لاس مل جاتا ہے اور میں وہ رقم کھا لیتا ہوں, تو اب جہاں تک یہ منافع میرے جیب میں آیا تو چونکہ حاکم اسلامی مملکت کا حکم ہے اور تو میرے لیے جائز نہیں ہے.
اصل میں یہ جو بات ہے نا کہ حاکم کا حکم ماننا ضروری ہے, یہ اس کی بھی کچھ حدود ہیں. حاکم کا ہر حکم ماننا ضروری نہیں. اسی لیے دوسرا اصول یہ ہے کہ خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں. تو اگر حاکم کوئی ایسا حکم دے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو پھر اس صورت میں اس حاکم کا حکم نہیں مانا جائے گا. تو یہاں اول تو حکم نہیں ہے, اس نے فیسلٹی آپ کو فراہم کی ہے, کسی کو مجبور نہیں کیا کہ ضرور بینک میں یا ایسے اکاؤنٹ میں رکھے اور اس کے اوپر پیسے لے. یہ حکم نہیں, ایک فیسلٹی اس نے فراہم ضرور کی آپ کو, لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی قانون ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ صاحب اگر آپ نے پی ایل ایس اکاؤنٹ میں نہ رکھا, کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا تو آپ کے اوپر فلاں سزا عائد ہوگی. ایسا کوئی قانون نہیں. تو حکم نہیں ہے. اور اگر حکم ہوگی تو اگر کوئی حاکم سود کا حکم دے تو اس سے وہ ناجائز جائز نہیں ہو سکتا. یہ بات
کافی دیر ہم نے سود اور ربا پہ, میرا اپنا لیکچر میں جو میں نے آپ سے جو سنا اور سیکھا کہ ہر آدمی کو انڈیویجل اپنا ایفرٹ کرنا چاہیے. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ پورا ماحول چینج ہو جائے گا.
انشاءاللہ
ہم لوگ خود اگر ربا اور سود سے پرہیز کریں اور کوشش کریں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے حساب سے اپنے کام کو چلائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا اور سب کو دیا گیا. اگر رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے اور بہت سے سوال زکات کے ذہن میں چلے آ رہے ہیں تو تین چار میں چیزیں پوچھنی آپ سے کہ بلڈنگ مشینری, موٹر گاڑی اور اسٹاک ان ہینڈ یا اسٹاک ان پروسیس پہ زکات کتنی ہوگی. دوسرا حضرت اگر کسی پہ قرض ہے یا بینک کا لون ہے تو اس کو نکال کے زکات دینی ہوگی یا اس کو ملا کے زکات دینی ہوگی. اور آخری سوال حضرت یہ ہے کہ کچھ سفید پوش ہوتے ہیں, رشتے دار ہوتے ہیں, ملازمین ہوتے ہیں کہ جو بڑی مشکل سے اپنی زندگی کو نکالتے ہیں, اگر ان سفید پوشوں کو زکات دی جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ یہ زکات ہے تو کیا یہ واجب ہے یا صحیح ہے؟ شکریہ جی.
آخری بات تو میں پہلے جواب دیتا ہوں کیونکہ بہت مختصر ہے کہ وہ کسی کو جب آپ زکات دے رہے ہوں تو یہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکات ہے. آپ اس کو ہدیہ کہہ کر دے سکتے ہیں, تحفہ کہہ کر دے سکتے ہیں, انعام کہہ کر دے سکتے ہیں, بس یہ کہ تنخواہ نہ ہو, کہ تنخواہ کا حصہ نہ ہو. باقی یہ کہ وہ اور کچھ نہیں, بونس بھی تو آپ اسی میں حصہ ہے, اسی میں داخل ہے, معاوضہ نہیں ہو سکتا. لیکن ویسے انعام, ہدیہ, تحفہ, جو کچھ چاہے تو بھی آپ دینا چاہیں.
ایک بات میں کہ اگر کسی شخص کو میں نے دیا, میرا ملازم ہے مثال کے طور پر, تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ شاید اس نے ایکسٹرا آرڈنری مجھ پہ فیور کی ہے اپارٹ فرام اس کی سیلری ہے, تو پھر اس سلسلے میں ہماری پکڑ نہیں ہو جائے گی کہ یہ تو فرض ہے اور اس نے یہ دل میں, چونکہ ہمارا نہ بتانا اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرے گا کہ بھائی اس نے جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری کو فیور کی ہے, تو اس کے دل میں یہ خیال ہماری پکڑ کا باعث تو نہیں ہو سکتا.
دراصل
یہ سوال
یہ ہے,
نہیں نہیں وہ مجھ سے بات ہو گئی تھی یسو کی, میں نے کہا تھا ان سے, پتا نہیں میری بات کہاں تک صحیح ہے کہ مثال کے طور پر اپنے گھر میں نوکر ہوتے ہیں, اب ان کو ہم ہزار دو ہزار روپے زکات کی مجمع دے دیتے ہیں, تو وہ چونکہ احسان مند ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ خدمت کرتے ہیں, تو اس کے بدلے میں وہ خدمت لینا نہیں ہوگی ایک طرح سے؟
نہیں, وہ اگر خود خدمت زیادہ کرتے ہیں تو کوئی اس وقت نہیں ہے. بس ایک بات کا لحاظ رکھیں, وہ یہ کہ کسی وقت ان کو جتلائیں نہیں کہ بھائی ہم تو تمہیں الگ بھی دیتے رہتے ہیں, تو یہ جتلانا نہ ہونا چاہیے اور اس کی وجہ سے زیادہ کام نہ لیں.
بڑی
اچھا, دوسری جو آپ نے بات پوچھی تھی اس میں یہ ہے کہ جہاں تک اسٹاک کا تعلق ہے وہ خواہ تیار شدہ شکل میں ہو یا خام مال کی شکل میں ہو اس پر زکات ہوگی. خام مال ہو یا تیار شدہ ہو جس طرح کا بھی ہو اس پر زکات ہوگی. شیئر بھی اگر لیے ہوئے ہیں تو ان شیئر کے اوپر ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے ان کے اوپر نکلتے رہتے ہیں. ویسے گنجائش اس کی بھی ہے کہ اس میں سے جو حصہ فکسڈ اسیٹس میں لگا ہوا ہے اتنے حصے کو آپ منہا کر لیں اس میں سے, اس بات کی گنجائش ہے, لیکن اچھا یہ ہے کہ پوری مارکیٹ ویلیو پر چلی جائے. تیسری جو مشینری اور مکانات, بلڈنگ, مشینری کے اوپر زکات نہیں ہے تا وقت کہ وہ مشینری آپ نے بیچنے کے لیے نہ خریدی ہو. مکان پر یا زمین پر زکات نہیں ہے تا وقت کہ وہ آپ نے بیچنے کے لیے نہ خریدی ہو. اور لون جو آپ نے لیے ہوئے ہیں وہ منہا کر سکتے ہیں, البتہ جو لون لے کر آپ نے کسی مشینری میں لگا دیا, کوئی فیکٹری قائم کی پر کیجیے, تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اس لون کو منہا نہ کریں. بہتر یہ ہے. اگر سے گنجائش اس کو بھی منہا کرنے کی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو منہا نہ کریں, کیونکہ وہ آپ نے اپنا ایک وہ ہیلا سا ہو جاتا ہے روپے کو ٹرانسفر کر کے اس سے زکات سے بچنے کا, اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ریسیویبلز جو ہیں ان کا حساب یہ ہے کہ جن کے ملنے کی نا امیدی نہ ہوئی ہو جن چیزوں کے جن رقموں کے, تو ان کے پاس زکات ہے. لیکن زکات اس معنی میں ہے کہ واجب تو ہے آپ کے ذمہ, لیکن نکالنا فوری طور سے ضروری نہیں. جب آپ کو مل جائے تو اس وقت میں آپ اس کی زکات ادا کریں, جتنے سال کی نہیں ادا کی ہے ان پورے سالوں کی کریں. اپنی سہولت کے لیے آپ اگر ہر سال دیتے رہے تو یہ بھی ٹھیک ہے, دے سکتے. اور جن کی ملنے کی امید ہی نہ ختم ہو گئی ہو, کوئی لے کے بیٹھ گیا اور اب دیتا نہیں ہے, انکار کر رہا ہے, تو پھر اس پر زکات کریں.
جب ایک سوال ضم ہے کہ جیسے ہمارے کاروبار میں اپنی ذاتی کاروبار ہم لوگ مال خریدتے ہیں مال بیچتے ہیں, تو ہمارے پاس اسٹاک ان ٹریڈ تو ہوتا ہے لیکن وہ سارا کا سارا ہمارا نہیں ہوتا, کیونکہ ہم کو وہ کچھ ادھار نہیں ملتا ہے. جیسے کہ مال پڑا ہوا ہے کچھ ہم نے پیمنٹ کر دی ہے اس کی, اور کچھ مال ہمارے پاس پڑا ہوا ہے جو کہ پیبل ہے جس کے پیسے ہم نے دینے ہیں, ہاں مطلب یہ کہ کسی نے ادھار لیا ہوا تو ظاہر سی بات اس کو ہم نے, تو کیا اس مال کی بھی زکات ہمیں دینی پڑے گی؟
مال کی زکات تو ہوگی
اگر وہ پیبل ہے.
اگر پیبل ہے تو آپ کی ملکیت میں آ گیا, اب آپ کو جو دینا ہے وہ مال نہیں دینا, آپ کو پیسے دینے.
ٹھیک,
تو اس لیے مال کے اوپر تو زکات ہوگی, لیکن جب آپ مال کا ٹوٹل کرنے کے بعد اپنے جو آپ کی لائبلٹیز ہیں وہ منہا کریں گے تو اس میں سے اس کی وہ رقم.
میرا مقصد یہ ہے کہ اگر میرے پاس 30 لاکھ روپے کا مال ہے اور میرا کیپیٹل صرف 15 لاکھ ہے تو میں 15 لاکھ کو زکات دوں گا.
ہاں مطلب یوں کریں گے, اس کو ذرا سا حساب کے نقطۂ نظر دیا ہے کہ زکات تو پورے 25 لاکھ کے مال پر ہوگی, لیکن اس میں 15 لاکھ کیونکہ آپ کو دینے ہیں دوسرے کو,
یاد ہو جائیں گے. بس ٹھیک ہے,
لوگ سوتے ہیں وہ تو بعض زبان میں فلوٹ لے لیتے ہیں, فوری طور پر بیچنے کا ارادہ نہیں ہوتا تو اس کو بھی زکات ہوگی.
فوری طور پر بیچنے کا ارادہ ہونا ضروری نہیں, لیکن نیت اگر شروع سے بیچنے ہی کیا ہے, یہ خیال ہے کہ میں اس کو بیچوں گا آگے چل کر, ابھی تو نہیں بیچوں گا لیکن 10-15 سال بعد اگر آپ کی پیسے بڑھ جائیں گے تو بیچوں گا, تو اس صورت میں زکات لگے.
اس کی مفتی صاحب اس پلاٹ کی پریزنٹ مارکیٹ ویلیو پہ یا خریدی ہوئی ویلیو پہ؟
پریزنٹ مارکیٹ ویلیو.
پریزنٹ مارکیٹ. مفتی صاحب ہمارے دوست ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بینک سے ورکنگ کیپٹل لیتے ہیں را مٹیریل کے لیے, اور اس کے تحت را مٹیریل ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں, بینک نے پیسے دیے ہوتے ہیں, ایل ٹی آر کیا ہوتا ہے, تو کیا اس پہ بھی زکات؟
وہی بات ہوگی جو آپ کے بارے میں کہی کہ را مٹیریل پر زکات ہوگی, لیکن جتنا آپ کو قرضہ دینا ہے بینک کا وہ آپ نے ہٹا سکتے. ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ ابھی آج جیسے کہ کئی لوگ ہیں جن کے پاس 20-30-40-40 کروڑ روپے اداری ہے, یہ میں ذرا سا ایک ذرا سے اس وقت کی وضاحت کر دوں, یعنی میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں آپ کی بات میں اس طریقے کار میں سے زور دے رہا ہوں کہ یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ نے اسٹاک خریدا, جس وقت خریدا وہ 30 لاکھ کا تھا, جس وقت آپ زکات دے رہے ہیں اس دن وہ 50 لاکھ کا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب 50 لاکھ پر زکات ہے آپ, سمجھے آپ, اور 30 لاکھ آپ کو جو دینے ہیں وہ بنا کر
لیجیے.
یہ مطلب ہے, اس لیے میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ یوں نہیں ہے کہ ادھر سے آپ یوں کہہ دیں کہ ہم
ایک طرف سے پکڑے تو سیم نہیں ہے.
اس میں بھی ایک طرح کی بات اہم ہے جو سمجھنے کی ہے, جو اوون اس وغیرہ سے بھی رہتی ہے, تو جو مشہور ہے کہ سال گزرنا ضروری ہے زکات میں, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز پر سال گزرنا ضروری ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو سال کے شروع میں آپ صاحب نصاب تھے, آج بھی صاحب نصاب ہیں, یہ ہے مطلب. اگر فرض کیجئے کہ یکم جنوری کو آپ صاحب نصاب بنے تو 31 دسمبر کو آپ کے اوپر زکات واجب ہوئی. اب ایک مال آپ کے پاس 30 دسمبر کو ایک دن پہلے آیا تو اس پر بھی زکات دینی ہو, اس کے اوپر بھی اسی سال زکات دینی ہوگی. جی جی مطلب تعین اس طرح کر لینا چاہیے, اصل تعین تو اس طرح ہے کہ جس تاریخ میں آپ کبھی صاحب نصاب پہلی بار بنے تھے وہ تاریخ آپ کے لیے ہے زکات کی. لیکن اگر یاد ہو تو بہت اچھا, کوشش کر کے جو قریب قریب تاریخ آپ مقرر کر سکتے ہیں وہ کریں. نہیں مطلب کہ اس اندازہ کر کے کہ آپ کس مہینے میں بنے ہوں گے, زیادہ گمان کس مہینے کا ہوگا یا کس تاریخ کا ہوگا, وہ تاریخ مقرر کر لیں اور اس تاریخ میں آپ زکات ادا کیا کریں. اس تاریخ میں آپ زکات کا حساب کریں. ادائیگی چاہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کر لیں, تو رمضان میں بھی کر لیں, لیکن آپ کا جو اکاؤنٹ ہوگا حساب کا زکات کا, وہ اس تاریخ سے چلے. نہیں مجھے سر, ہاں بالکل اکاؤنٹنگ میں وہ تاریخ ہونی چاہیے جس تاریخ میں آپ صاحب حساب بنے تھے. مطلب میں اپنا بتاتا ہوں کہ میں 15 شعبان کو صاحب حساب ہوا تھا, 15 شعبان کو میں حساب کرتا ہوں کہ اس تاریخ میں میرے پاس کیا چیز قابل زکات موجود ہے, اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ جتنا جب موقع ہوتا ہے توفیق ہوتی ہے کرتا رہتا ہوں. تو حساب تو اس تاریخ سے چلے گا ادائیگی پر. جس طرح سے
ٹھیک ہے, اور آئی ڈی پی بھی کہ یہ 20-20 کروڑ ہے.
ہاں
بلڈنگ میں گھر پر بھی نہیں ہے, گھر میں جو کچھ سامان ہے اس پر بھی نہیں ہے سوائے زیور کے.
مفتی صاحب یہ جیسے پکی تو آئی ڈی پی پی کے 20-20 کروڑ روپے کی لون ہوتی ہے انڈسٹری کے اوپر, اور یہ سب اب وہ جو پیسہ ہے وہ بلڈنگ بنانے پہ بھی استعمال ہوا ہے, تو اگر ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر کوئی شخص حساب لگاتا ہے کہ اس کی ورک کیا ہے اور اسٹیٹ میں 20 کروڑ روپے جو آئی ڈی پی پی بلڈنگ کو دینا ہے وہ اسے مائنس کر دے گا, تو وہ تو صحیح نہیں ہوگا نا. وہ یہ ہے کہ اس میں جتنا اس نے لیا اور اس میں جتنا فکسڈ اسیٹ پہ لگا اس کو تو میں نہ کر لوں, لیکن جو اسٹاک میں لگا را مٹیریل میں لگا تو پھر اس کو بہانا کرنا چاہیے.
اچھا اچھا, ایک شخص کی امانت اگر کسی شخص کے پاس ہو, مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک شخص کو امانت دے دی 1 لاکھ روپے, پھر آپ اس کو رکھیں, آپ اس کے ضامن ہیں, جو میں ضرورت ہوگی میں دے دوں گا.
ضامن ہے
مطلب آپ, مطلب آپ جس طرح چاہیں اس کو استعمال کریں, اچھی امانت ہے یا میری طرف سے اس کو رکھیں آپ اس کے پاس, یہ مطلب ہے. تو وہ زکات جو ہے وہ کون ادا کرے گا؟ وہی جس کی ملکیت ہے, ملکیت تو اسی کی ہے جس شخص نے دی ہے, ایک امانت کے طور پر اس کو دی ہے. کہ جیسے نے کہا کہ ایک شخص امریکہ میں رہتا ہے, وہ یہاں کراچی میں آیا میرے پاس, کہنے لگا کہ بھائی تم ایسا کرو یہ 1 لاکھ روپے رکھ لو, اور اس میں سے اگر کبھی میرے رشتے داروں کو ضرورت تو دے دینا, میں نے جو رقم پڑی ہے وہ رکھ. تو اب اس کی زکات کیا میں دوں گا؟
وہی دے گا,
وہی دے گا,
آنر تو وہی ہے نا.
اچھا دوسری بات یہ کہ میں جیسے ہمارا یہاں اکاؤنٹنگ جو ایئر ہے وہ 30 جون ہے, اب 30 جون کے کوئی ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھائی کیا پوزیشن ہے ہماری, تو ہم نے اگر زکات کا اپنا کٹ آف ڈیٹ جس کو بولیں وہ 30 جون رکھی ہے تو کوئی پرابلم تو نہیں.
ہاں اگر آپ کو یاد ہو اپنے صاحب حساب ہونے کے
لیے, یاد تو ہمیں ہے جس وقت میں صاحب حساب, لیکن اب چونکہ سسٹم ایسا چل رہا ہے کہ بزنس کے ہمارے سارے جو اکاؤنٹس کلوز ہوتے ہیں وہ تو سب ایسٹس اور لائبلٹیز کی جو بیلنس شیٹ بنتی ہے ہماری وہ ایز ایٹ 30 جون بنتی ہے, اس سے پہلے اگر ہم نکالتے ہیں تو اس میں مشکلات ہیں, اس میں پھر ایڈجسٹمنٹ بات کرنی پڑتی ہے ہم کو سارا حساب کے ساتھ.
اچھا خاصا لمبا ہوتا ہے,
بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے,
تو اس میں یہ ہے کہ یہ اصل بات تو وہی تھی, لیکن اگر کوئی عملی دشواری اس کو معلوم ہوتی ہے تو اتنا کر لیا کریں کہ تھوڑا سا احتیاطاً کچھ زیادہ دیا کریں, یعنی اس بات کا اگر امکان ہو کہ جو آپ کا صاحب حساب جس تاریخ میں ہوئے تھے اس تاریخ میں اگر آپ حساب کرتے تو کچھ زیادہ بنتا.
نہیں وہ تو فرسٹ ایئر تھا نا, فرسٹ ایئر تو ختم ہو گیا, جیسے مثال کے طور پر 31 مارچ کو میں صاحب زکات بنا تھا اور 30 جون آ گیا, پھر 4-5 مہینے تو
3 مہینے
کا وہ تو صحیح ہو گیا. اب جو 30 جون سے نیکسٹ 30 جون آئے گا جبکہ میں صاحب زکات بن چکا ہوں, سال بھی ہو چکا ہے, اس کے بعد میں ایوری ریکرنگ 30 جون کو میں اپنا حساب کرتا ہوں.
میں اسی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اصل تو آپ کا یہ ہر سال آپ کو 31 مارچ کو کرنا چاہیے.
اچھا
لیکن کیونکہ آپ کے لیے زمین دشواری ہے اس میں نہیں کر پاتے ہیں تو کر لیں اس جون میں, لیکن ذرا تھوڑا سا احتیاط کا پہلو
جو آپ میں سفر میں تھا ہونولولو سے منیرا تک, صبح ہم لوگ فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکلے تھے اور تقریباً ظہر کے ٹائم پہ ہم وہاں پہنچے تھے 25 تاریخ کو. تو جب ہم منیرا پہنچے تو وہاں 26 تاریخ تھی, تو اس صورت میں نماز کی کیا تھی
نماز آپ کو وہاں جا کر زور پڑی ہوگی نا؟
زور تو پڑی مگر وہ تاریخ جو تھی وہ 25 تاریخ 26 تاریخ ایک دن گزر چکا تھا.
نہیں وہ نماز آپ کی وہ 5 نمازیں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. جیسا کہ یہ سعودی عرب میں 2-3 یا 1 دن پہلے روز رمضان وغیرہ ہو جاتی ہے اور ہم لوگ وہاں سے آتے ہیں اور یہاں پر رمضان میں 1-2 دن پیچھے ہو جاتے ہیں, تو کیا اس صورت میں 30 روزے تو ہمارے وہاں کے مطابق ہو جاتے ہیں اور یہاں پر 32 روزے ہو جاتے ہیں, تو اس صورت میں کیا کریں؟ وہ یہاں رکھنے ہوں گے روزے 32 روزے کا جب تک یہاں رمضان ہے. اصل میں اعتبار اس اصول یہ ہے
جی
کہ جس فضا میں انسان ہے اس فضا کے احکام اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں, اور اگر اس صورت میں اگر ہم لوگ سعودی عرب یہاں سے سعودی عرب چلے جاتے ہیں تو وہاں پر 28 رائڈ ہو جاتے ہیں, تو وہ چونکہ آپ کا یہاں پر آپ جب آپ نے یہاں چاند دیکھا تو 29 روزے تو پورے کرنے کا کم از کم ضروری تھے آپ کے ذمہ, تو یہاں کی فضا کے مطابق پھر ایک روزہ بعد میں قضا کر
بعد میں پہلے عید کرنے بعد صاحب یہ جب ہم جاتے ہیں سفر کرتے ہیں پلین میں تو نماز کا وقت ہو جاتا ہے, تو مجھے اگر بارہ بجے تو اگر بچے بچے پلین میں نماز پڑھ لیں تو یہ مطلب کیونکہ وہاں پر ارینجمنٹ نہیں ہے مثال کے طور پہ, یا تو یہ پلین کھڑا ہوا ہے کسی جگہ آپ نے کب پڑھ لیا نہیں ہے اور نماز کا ٹائم نکلا جا رہا ہے, تو آپ بیٹھے بیٹھے بغیر سنس کے تعین کے کیا نماز پڑھی جا سکتی
ہے؟ سنس کا ویسے ویسے جہاز میں جگہ اتنی ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کر آدمی پڑھ سکے نماز, میں ہمیشہ میں تو مجھ سے سفر تو شاید کم لوگ کرتے ہوں گے تو لیکن ہمیشہ میں وہاں پڑھتا ہوں کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں.
اچھا
تو اور سنس کا یہ ہے کہ اگر میرے پاس کمپاس رہتا ہے تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہاں سفر کر رہا ہوں, جیسے سعودی عرب کس میں پتہ لگ جاتا ہے, تو نہ ہو تو اس سے کلچر سے معلوم کر سکتے ہیں.
اچھا
کہ مکہ مکرمہ کی سنت میں وہ بڑے آرام سے بتا دیتے ہیں.
اچھا
اور بلکہ اگر آدمی کوشش کرے تو دروازے وغیرہ کے پاس جو جگہ ہوتی ہے ایمرجنسی ڈور وغیرہ کے درمیان تو وہاں ان سے کہا جائے تو بڑے وہ بڑے کوآپریٹ کرتے ہیں, آدمی نماز پڑھ لیتا ہے. لیکن اگر کسی وقت ایسا ہو کہ وہاں کوئی گنجائش نہ ہو کسی وجہ سے اور نہ پڑھ سکتا ہو تو پھر بیٹھ کر پڑھ لینے کی اجازت ہے, اس میں احتیاط یہ ہے کہ بعد میں قضا بھی کر لیں.
اچھا
اگر سب سے بڑی سوال سفر میں ہوتی ہے اور کھانے کی ہوتی ہے, اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ساری دنیا میں سفر کرنے کے اتفاق وہاں سے کہیں میں بھی حلال نہیں ملتا ہے, یہاں تک کہ ایک صاحب نے مجھے پچھلے دنوں پوچھا کہ میں بڑا احتیاط کرتا ہوں, تو میں نے کہا کہ تم کراچی میں کیا احتیاط کرتے ہو, کیونکہ کسائی خانے کے پاس تو میرا روز آنا جانا ہے اور مجھے پتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے.
بتائیے
نہیں اس طرح سے کیا کرنا چاہیے سفر میں, ڈبل روٹی میں بھی لاج لگی ہوئی ہوتی ہے مجھے علم ہے, اگر آپ ڈبل روٹی پہ اتفاق کرتے تو ڈبل روٹی میں بھی لاج لگی ہوئی ملتی ہے.
دیکھیے اس معاملے میں شریعت نے بڑی حقیقت پسند دی ہے اور اس واسطے بڑی گنجائش ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کو روز کا جہاں تعلق ہے وہ تو نہیں, مطلب یہ کہ آپ پرسی ڈبل روٹی اور سبزیاں وغیرہ یہ استعمال کر رہے ہیں ڈبل روٹی ایپ, تو جب تک آپ کو کسی کی چیز کے بارے میں متعین طور سے یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ اس میں فلاں نجاست ہے یا فلاں حرام چیز ہے, اس وقت تک آپ کے لیے کھانے کی اجازت گوشت میں نہیں, گوشت میں تو آپ کے اوپر آپ کو جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ حلال طریقے سے ذبح کیا اس وقت تک کھا لو اس وقت نہیں کھا لو مرغی اس میں داخل.
میں آپ کو خلاصہ کر دوں کہ سعودی عربیہ جانے کا آپ کو بھی بہت اتفاق ہے, مجھے بھی بہت اتفاق ہے, اور وہاں پہ موسٹلی ایسٹرن یورپین کنٹری سے مرغی آتی ہے اور وہ ناممکن ہے فزیکلی ٹوٹلی امپاسبل ہے ورلڈ کے, اس پہ کوئی اللہ اکبر بھی کہہ رہے تو وہ تو ہم حاجروں بھی وہیں پین ڈالتے ہیں. ٹو بی ویری آنےسٹ
ہم تو منع کرتے ہیں اسے کھانے. اور ایک مزے کی بات یہ ہے, وہ آپ سے پہلے میں ایک مزے کی بات سنا دوں, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ڈبوں پر مضبوع عرب طریقہ تھے اسلامیہ, یعنی اسلامی طریقے پر ذبح ہوئی ہے بنیا کہیں آسٹریلیا میں یا جرمنی میں, اور وہ مضبوط عرب طریقہ اسلامی, تو ایک مچھلی کا ڈبا تھا اس پہ بھی لکھا ہوا تھا مچھلی تھی اس کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا مضبوط عرب طریقہ تھے اسلامیہ, تو یہ ایک افسوسناک صورت ہے لیکن بہرحال اس میں پرہیز کرنا پڑتا
ہے. صاحب یہ مضبوط والا طریقہ تو اسلامی اگر اس پر لکھا ہو تو پھر بھی وہ جائز نہیں؟
ہاں وہ اگر لکھا ہوا اس کمپنی کی طرف سے
جی
تو جائز نہیں.
نہیں وہ سعودی ہم تو وہاں رہتے ہیں, تو سعودی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہاں پر ایک نمائندہ بیٹھا ہوا ہے, سر وہ یہ دیکھتا ہے کہ صحیح طریقے سے
یہ ایسا نہیں ہے عمل, میں اس کی تحقیق کی ہے.
نہیں مثال کے طور آپ نے فرمایا کہ اگر ڈبل روٹی تمہیں ملے تو سیاح تحقیق مت جائے, تو ہم بھی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اگر کھا لیں.
اس میں میں نے بتایا گوشت میں اور آپ چیزوں میں فرق ہے, گوشت میں آپ ریزیوم یہ کریں گے کہ یہ حرام ہے جب تک کہ انلیس پروڈ ادر وائز.
اچھا
اور دوسری چیزوں میں آپ ریزیوم یہ کریں گے کہ یہ حلال ہے انلیس پروڈ ادر وائز.
تو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈنڈا مبارک جب اس سے شہید ہو گئے تھے جو ایک یہودیہ نے آپ کو کھلایا تھا, نہیں اس گوشت کے ساتھ زہر تھا کچھ, تو بہرحال مطلب گوشت کا ہے, تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ سے نے اس یہودیا سے نہیں پوچھا کہ یہ گوشت کہاں سے آیا تھا, آپ نے خاموش فرما لیا اس کو.
نہیں وہ وجہ ہے نا, وجہ اس کی ہے کہ اہل کتاب اس زمانے میں یہ بالکل متعارف بات تھی کہ یہودی بھی اور عیسائی بھی, وہ اس کو اسی طریقے سے ذبح کرتے تھے جس طرح اسلام میں ذبح کیا جاتا ہے. یعنی اللہ کا نام بھی لیتے تھے, رگوں پر سوئی بھی ڈال, اس رگوں پر ان رگوں میں سے چار رگوں میں سے تین رگیں کاٹنا وہ بھی ضروری سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تو حلال ہے اور بت پرستوں کا حلال نہیں ہے. بھائی اگر کافر ہیں تو کافر تو سبھی ہیں, تو الکفر ملت الواحدہ, سارے کافر ایک ہی جیسے ہیں, تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں, ان کا حلال ہے. وہ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ وہ ان شرائط کی پابندی کرتے تھے جو اسلامی شرائط کی, تو اس لیے اس کی شرائط ان کے گوشت کو حلال کیا گیا تھا. اب صورت حال یہ ہے کہ اس موجودہ اس میں یہودی تو کرتے ہیں کوشر میں تو, لیکن عیسائی نہیں کرتے, تو اس واسطے عیسائیوں کا ذبیحہ ہم نہیں کرتے, کوشر میں پھر بھی گنجائش.
اچھا وہ ایک بار غور کرتے ہیں, اس سے آپ کی شاید نالج میں ہوگی کہ ہم اللہ کا نام لے کر اگر سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑ دیں تو وہ شکار کر کے اس جانور کو مار بھی دیں, ہو سکتا ہے شاید ہمارے آئینہ کے نزدیک ہو, مطلب ان کے نزدیک جائی تھی, تو کہتے ہیں جب اللہ کا نام لے کے انہوں نے کتے کو چھوڑا تو اللہ کا نام لے کے ان کو ہم نے چھوڑ دیا, یہ انگریزوں کو گلی وہ کاٹے, انہوں نے کتے سے اچھے ہیں لوگ, وہ تو چیزتا ہے پھاڑتا ہے, ہم نے ایک انگریز سے کہا اللہ کا نام لے کے اس کو بڑھتے جا کاٹ, تب کیا وہ نہیں تو آرپ کہتے ہیں,
یہ وہی چاہ رہے سونا چاہ رہا تھا. یہ ہاں وہ بچتے کہ اس نے اپنے پنجوں سے یا یعنی کسی نکیلی چیز سے اس کا اس کو ہلاک کیا ہو, اگر اس کے وزن سے ہلاک ہو گیا پھر نہیں.
آج کل خاص طور پہ مسجدوں کے اندر یہ رواج ہو گیا ہے رمضان میں خاص طور پہ کہ باقاعدہ دعاؤں کی محفل اجتماعی منعقد کی جاتی ہے کہ بھائی آج دعا ہوگی, اور پھر امام جو ہے وہ بتیاں بند کر کے اور گڑ گڑا کر اور زور سے چیخ کر یا بعض جگہ خاموش ہو کر دعا کی جاتی ہے, اور کافی لوگوں کا ایک مجمع اور اس کے لیے اہتمام, اس کے لیے تیاری, اور لوگ دوڑتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ دعا ہے, تو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا حکم ہے, اس کی ذرا وضاحت فرما دیں.
در حقیقت اجتماعی طور پر دعا یہ اس طرح جیسے کہ آج کل طریقہ ہے کہ ایک آدمی دعائیں مانگتا ہے دوسرے لوگ اس کے اوپر آمین کہتے ہیں, یہ طریقہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس طرح کے ساتھ نہیں ملتا, یعنی آپ کا عام معمول اس طرح کرنے کا نہیں تھا, بلکہ عام معمول یہ تھا کہ نماز کے بعد دعا ہوتی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنی اپنی دعائیں مانگا کرتے تھے. یہ جو آج کل ہے کہ ایک آدمی بلند آواز سے دعا پکارتا ہے دوسرے آمین کہتے ہیں, یہ طریقہ اتنا زیادہ روایات سے ثابت نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی اس طریقے کی ممانعات کی بھی کوئی دلیل نہیں, یعنی کوئی ناجائز بھی نہیں, کوئی قرآن میں یہ حکم نہیں ہے کہ ایسا نہ کیا کرو, نہ حدیث میں ایسا حکم ہے کہ ایسا نہ کیا کرو. تیسری بات یہ ہے کہ اجتماعی دعا میں جب بہت سارے آدمی مل کر مانگ رہے ہوں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے کا کی امید بھی زیادہ ہوتی ہے بعض اوقات. چنانچہ عید کے موقع پر, عید الفطر کے موقع پر حدیث میں اجتماعی دعا کی ترغیب آئی ہے, عید الفطر کے موقع پر کہ وہ خواتین جو نماز کے اندر شامل نہیں ہوتی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صرف دعا میں شامل ہونے کے لیے عید الفطر کے موقع پر عید الفطر کے اجتماع میں چلی جاتی تھی, تو اس سے معلوم ہوا کہ اجتماعی دعا میں برکت ہے. تو یہ اگر اجتماعی دعا بغیر کسی تکلف کے, بغیر کسی تسنوں کے, سنت نہ سمجھے, واجب نہ سمجھے, ایک جائز کام جائز طریقہ سمجھ کر اس طرح کیا جائے تو کچھ حرج نہیں, جائز ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں, کوئی ممانعات نہیں, کوئی ناجائز کام نہیں. لیکن یہ چیزیں ناجائز بن جاتی ہیں چند باتوں سے, ان کا اہتمام ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ایک تو یہ کہ کوئی شخص اس کو فرض واجب سمجھنے لگے, نماز کا لازمی حصہ سمجھنے لگے کہ گویا نماز اس کے بغیر نامکمل ہے, اگر کوئی دعا کے دوران اٹھ کر چلا جائے کسی اپنی ضرورت سے اس کو لوگ ترچی ترچی نگاہوں سے دیکھنے لگے, برا سمجھنے لگے کہ یہ کیوں جا رہا ہے, تو اس سے مانا یہ ہے کہ اس کو لازم سمجھ لیا, فرض سمجھ لیا, واجب سمجھ لیا یا مسنون سمجھ لیا, اس کے بغیر گویا نماز نامکمل ہے اور ناقص ہے. تو یہ ایک ایسی چیز جس کو اللہ نے, اللہ کے رسول نے لازم نہیں کیا, اس کو لازم سمجھ لینا یہی بدعت کہلاتی ہے. تو اس طرح لازمی سمجھ کر اس کو کرنا یہ درست نہیں. دوسری بات یہ کہ تکنو اور تسنو کہ مثلا جیسے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اچانک دعا نماز تراوی کے بعد ختم قرآن ہوا ہے اور اس کے اندر طبیعت پر رقت تاری ہو گئی, لوگوں کے اوپر گریہ تاری ہو گیا, اچھی بات ہے گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں, لیکن لوگوں کو رلانے کے لیے بتکلم رونا اپنے اوپر تاری کرنا, اس سے ایک فضا ایسی بنانا کہ جو ایک مصنوعی فضا بن جائے, تو یہ مصنوعی فضا بنانا یہ بے تکلفی کے دعا کی بے تکلفی کے خلاف ہے. لہذا خلاصہ اس پوری گفتگو کا یہ ہے کہ اگر جائز سمجھ کر اور بے تکلفی کے ساتھ فرض اور لازم سمجھے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے اجتماعی طور پر, کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے دوسرے اس کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں, کہ کیونکہ دوسرے لوگوں کو اتنی اچھی دعائیں نہیں آتی اس لحاظ سے وہ دوسرے کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں, تو اس طریقے میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے, لیکن اس کو فرض لازم سمجھ لینا ناجائز ہے, اس میں تسنن اور تکلف کرنا یہ ناجائز.
مجھے خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ نماز کے لیے اذان جو ہوتی ہے وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کا شرعی وقت گزرنے کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد شروع ہوتی ہے, تو کیا خواتین کے لیے ضروری ہے کہ نماز ادا کرنے سے پہلے وہ اذان کا انتظار کریں یا؟
جی نہیں, اصل بات یہ ہے کہ جب وقت ہو گیا نماز کا تو پھر خواتین کے لیے پڑھنے کی, خواتین کے لیے کیا سبھی کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے, کیونکہ ان کو جماعت طور میں تو جانا نہیں ہے, گھر میں پڑھنا ہے, لہذا ان کو اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. اگر وقت ہو گیا تو اس وقت کے اندر وہ نماز ادا کر سکتی ہیں, اس میں کوئی خرابی نہیں, بلکہ خواتین کے لیے بہتر یہی ہے کہ اول سے اول وقت میں ادا کریں.
پری بہن ہیں, انہوں نے سوال دیا ہے سے سوال دو تھے. پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب, ایک ایسی خاتون جو 45 سال کی عمر سے بھی کچھ زیادہ ہیں اور ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہو, جبکہ وہ حج کرنے کی استطاعت بھی رکھتی ہوں اور خواہش بھی ہو, تو کیا وہ حج ادا نہیں کر سکتی, اور کیا ایسی خاتون پر حج فرض ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیا وہ کعبۃ اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہیں گی؟
اگر ان خاتون کے ساتھ جانے والا کوئی محرم موجود نہیں ہے تو اس صورت میں ان کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے, جب تک کوئی محرم میسر نہ آئے, چاہے کتنے ہی پیسے ہوں ان کے پاس اور کتنی ہی عمر ہو, تو ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. اور یہ کہنا کہ یہ سمجھنا, بے شک ہر مسلمان کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ حرمین شریفین کی زیارت کریں, لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ زیارت سے مقصد کیا ہے. زیارت سے مقصد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا ہے تو اس خاتون کو انشاءاللہ اپنے گھر میں رہ کر وہ رضامندی حاصل ہوگی, وہی ہوگی, وہی اجر ملے گا جو وہاں جا کر زیارت کر کے اور خود طواف کر کے ملتا. اس لیے اس میں گھبرانا نہیں چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا, جس وقت حکم دیا, اس کی تعمیل ہی کرنی چاہیے. تو میں مثال دیا کرتا ہوں کبھی کبھی کہ جو حج ہوتا ہے اس کے اندر 8 تاریخ میں حکم یہ ہے 8 ذوالحج کو کہ سارے حاجی جو مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں وہ حرم شریف چھوڑ کر منا میں چلے جائیں. منا ایک صحرا ہے, تو وہاں جا کر کوئی کام نہیں ہے, صرف 5 نمازیں وہاں جا کر پڑھیں. بتلانا یہ مقصود ہے کہ در حقیقت نہ کعبے میں کچھ رکھا ہے نہ حرم میں کچھ رکھا ہے, اصل چیز اللہ جل جلالہ کے حکم کی اتباع میں. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ حرم میں آؤ تو حرم میں جانا بہتر ہے, اسی میں فضیلت ہے, اسی میں اجر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرم میں نہ آؤ تو اس وقت میں پھر حرم میں جانا گناہ ہے, اس صورت میں وہی حکم ماننا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا ہے. تو جب خاتون کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بغیر محرم کے نہ حج فرض ہے نہ ان کے لیے جائز ہے کہ بغیر محرم کے سفر کریں, تو اس صورت میں ان کے لیے اجر اور ثواب اور فضیلت ساری کی ساری اپنے گھر میں رہنے میں ہوگی, اور جتنی ان کو حسرت ہوگی, جتنا خیال ہوگا کہ بھئی میں چلی جاتی وہاں پر اس کی زیارت کرتی, اس حسرت کا اس خیال کا اتنا ہی اجر ملے گا انشاءاللہ جتنا جا کر ملتا.
دوسرا سوال مقصد یہ ہے کہ کیا قربانی کے پیسے ہندی ویلفیئر ٹرسٹ میں دیے جا سکتے ہیں, اور قربانی کا وجوب ادا تصور کیا جائے گا یا نہیں؟ ایسا اس لیے سوچا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرانا اور پھر گوشت کی تقسیم وغیرہ میں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایسے کرانے کے لیے جس میں ایک خاتون ہی رہتی ہوں اور ایک علیل شوہر, یہ ممکن نہیں ہو سکتی ہے.
اگر کسی قابل اعتماد فرد یا ادارے کو پیسے دے دیے جائیں کہ تم میری طرف سے قربانی کر دینا, تو بلا شبہ اس طرح قربانی ادا ہو جاتی ہے, بشرطے کہ وہ آدمی وہ ادارہ قابل اعتماد ہو اور اطمینان ہو کہ انشاءاللہ قربانی ہو جائے گی, تو قربانی اس سے ادا ہو جاتی ہے. یہاں پر ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں کر سکتا ہے. بے شک افضل یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ہاتھ سے قربانی کرے, لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے, کوئی فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص دوسرے کو وکیل بنا دے اپنا کہ میری طرف سے آپ قربانی ادا کر دیں, تو اس طرح بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے اور ایسا کرنا جائز.
اچھا, یہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا 11 سال کا ہے, باپ کے پیچھے اکیلا نماز پڑھ سکتا ہے اور تکبیر بھی کیا دے سکتا ہے, اور نیز اگر بیوی بھی اس جماعت میں شامل ہو سکتی ہے تو کیسا ہے؟
نابالغ بچہ ہے, جی ہاں, وہ شامل ہو سکتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اگر اتنہا ہے, اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے, تو وہ امام کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا کہ امام کی جو پیڑیاں ہیں وہاں پر اس کے پنجے ختم ہو جائیں, یعنی اتنا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو کہ اس کے پنجے امام کے پیڑیوں کے برابر آ جائیں, اس طرح پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو تو وہ نماز اس طرح ہو سکتی ہے. اور اگر گھر کی کوئی خاتون ہے محرم تو وہ بھی پیچھے وہ نماز پڑھ سکتی ہے, لیکن ان کو پیچھے کھڑا ہونا ہوگا.
ایک سوال ہے, بچوں کی پیدائش پر سونے کے زیورات جو تحائف کے طور پر ملے ہوں اور کچھ سونا خرید کر بچیوں کی شادی کے لیے مخصوص کر لیا ہو, تو اس پر زکات لازم ہے یا نہیں؟ اگر کسی وجہ سے یہ زیور فروخت کرنے پڑ جائیں تو اس پر زکات دینی ہوگی؟ اگر دینی پڑے گی تو پہلے سال سے ہی دینی ہوگی یا اس سال سے جس سال بیچا ہے؟ بچوں کے تحائف میں جو زیورات ملے ہوں یا ان کی تحائف سے جو زیورات خریدے ہوں اس کے بارے میں؟
اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے, اور وہ یہ کہ اصل میں زکات اگر جو کوئی مال کسی نابالغ بچے کی ملکیت میں ہو اس کے اوپر اس کے بالغ ہونے تک زکات فرض نہیں ہوتی, بشرطے کہ اس کی ملکیت میں دے دیا گیا ہو. اور اگر ماں باپ کی ملکیت میں ہے, ماں کی ملکیت میں ہے تو ماں پر فرض ہوگی, باپ کی ملکیت میں ہے تو باپ پر فرض ہوگی. تو سب سے پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ زیورات کس کی ملکیت میں ہے. اگر تحفے دیے گئے ہیں اور ماں باپ نے بھی ان کو انہی کی ملکیت میں سمجھا ہے, دینے والے نے بھی بچوں کی ملکیت میں دیے ہیں, تو وہ بالغ ہونے تک اس پر زکات فرض نہیں ہوگی, لیکن ان زیورات کا استعمال ماں باپ کے لیے جائز نہیں جب تک کہ بچے بالغ نہ ہو جائیں. تو اصل زکات کا مدار ملکیت پر ہوتا ہے کہ کون اس کا مالک ہے, جو مالک ہے وہی زکات اس کے اوپر فرض ہوتی ہے. نابالغ اگر مالک ہے تو زکات نہیں ہے, بالغ آدمی ہے, مرد ہے یا عورت ہے تو اس کے اوپر زکات ہے. یہ جو بعض اوقات مختلف تقریبات میں تحفے آتے ہیں, جیسے مثلا عقیقے کی تقریب بچے کی اور لوگوں نے تحفے دیے, تو اس میں ہمارے رواج کے مطابق وہ تحفے کا مالک بچہ نہیں ہوتا, بلکہ اگر ماں کے ملنے جلنے والوں نے دیے ہیں تو ماں اس کی مالک ہوتی ہے, اور اگر باپ کے ملنے جلنے والوں نے دیے ہیں تو باپ اس کا مالک ہوتا ہے, بچہ مالک نہیں ہوتا. لیکن تو اس کے نتیجے میں یہ ماں کی ملکیت پر ماں زکات ادا کرے گی, باپ کی ملکیت پر باپ زکات ادا کرے گا. لہذا یہ تفصیل ہے اس کے اندر, اور یہ تفصیل چونکہ بکثرت یاد نہیں رہتی, اس لیے گزارش یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی اپنا معاملہ پیش آئے تو اس کے بارے میں خاص طور پر الگ سے معلوم کر لے کہ آیا میری صورتحال یہ ہے, اس کے اندر مجھے زکات ادا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے.
عام طور پر گھر سے نکلتے وقت لوگ کچھ دعائیں پڑھ کر حصار کرتے ہیں, یہ عمل کہاں تک درست ہے؟ اگر درست ہے تو کیا دعائیں پڑھنی چاہیے حساب قائم کرتے ہیں
گھر سے نکلتے ہو؟ یہ جتنی بھی عملیات ہیں کہ حفاظت کے لیے کوئی دعا پڑھنا یا کوئی آیت قرآن کی تلاوت کر کے پھونک دینا یا حصار کر لینا, یہ سب جائز ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں, بشرطے کہ جو الفاظ پڑھے جا رہے ہیں ان میں کوئی غلطی نہ ہو, کوئی شرک وغیرہ نہ ہو, تو اس طرح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو ضروری سمجھنا, لازم سمجھنا, سنت سمجھنا یہ بھی درست نہیں.
ضرور صاحب, سوال یہ ہے کہ مردوں کے اندر مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے اس میں بچے عام طور پہ لوگ اپنے لے آتے ہیں اور بیچ میں پہلی صف میں کھڑا کر دیا, دوسری صف میں کھڑا کر دیا, تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا ان بچوں کو کہاں کھڑا کرنا چاہیے, کس حد تک کس کی ذمہ داری ہے, اور اگر بے فرض وہ کھڑے ہو جائیں بیچ میں اور تو پھر نماز پہ اس کا کیا, نماز کی ادائیگی پہ کیا اس کا افیکٹ پڑتا ہے؟
دیکھیے, اصل بات تو یہی ہے کہ بچوں کو یا تو پچھلی صف میں کھڑا کیا جائے یا ممکن ہو تو دائیں بائیں کناروں پر کھڑا کر دیا جائے, لیکن تجربہ یہ ہے کہ اگر بچوں کو اس طرح کھڑا کیا جائے آج کل تو وہ عموماً مل کر شرارت کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں دوسروں کی نمازوں پر بھی برا اثر پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس واسطے اگر ان کو کناروں پر کھڑا کرنا ممکن ہو تو کناروں پر کھڑا کیا جائے, اور اگر کناروں پر کھڑا کرنا ممکن نہیں ہے تو اگر وہ بیچ میں بھی کھڑے ہو گئے ہیں تو ان کو زبردستی پیچھے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی زیادہ پابندی نہیں کرنی چاہیے.
صاحب کو سوال کرنا
سوال یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب احادیث بیان کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے جن کو احادیث سے کوئی زیادہ معلومات یا سروکار یا کوئی زیادہ شرف نہیں ہوتا, تو وہ عموماً احادیث کا مفہوم اس طرح کر کے بیان کرتے ہیں کہ ایک حدیث ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے, حتیٰ کہ متن بھی بیان نہیں کرتے. حالانکہ مسلاف میں دیکھتے ہیں کہ متن بیان کرتے ہوئے بھی وہ کانپتے تھے کہ کہیں ہماری زبان سے کوئی ایسی بات ادا نہ ہو جائے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیں. مگر آج کل اس میں بڑی بد احتیاطی ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا دین کا کام کرتا ہے یا دو چار کتابیں پڑھ لیتا ہے تو متن تو درکنار وہ مفہوم پہ مفہوم بیان کرتا چلا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں آپ اس بات کی ذرا وضاحت فرمائیں کہ اس میں کتنی احتیاط ضروری ہے.
بات یہ ہے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ بڑا بیان کرنا بڑا نازک کام ہے. حدیث میں ہے کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ باندھے یا غلط بات میری طرف منسوخ کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, اتنی شدید وعید ہے. لہذا حدیث کو بیان کرنے میں بہت احتیاط لازم ہے, احتیاط کے ساتھ اس کو بیان کرنا ضروری ہے. یہ درست ہے کہ اگر کسی کو پورا متن یاد نہیں ہے تو وہ اس کا مفہوم اگر صحیح صحیح بیان کرنے پر قادر ہے تو مفہوم بیان کر سکتا ہے, یہ کہہ کر کہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں لیکن مجموعی مفہوم یہ ہے. تو اس طرح بیان کر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بیان کر سکتا ہے. البتہ ایک اصولی بات یہ ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ واعظ ہو یا بیان ہو یا خطاب ہو وہ اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ آدمی کو دین کے معاملات میں کما حق ہو عبور حاصل نہ ہو. اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے اور اس سے کسی شخص کے دل میں غلط فہمی پیدا ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے اس کے غلط کام کا گناہ اپنے ذمہ لازم ہونے کا اندیشہ ہے. لہذا یہ بیان خطاب تقریر خاص طور سے دینی معاملات میں انہی لوگوں کو کرنی چاہیے جن کو کما حق ہو عبور حاصل ہو. ایسے معمولی ایک آدھ کتاب پڑھ لینے سے وہ عبور حاصل نہیں ہوتا اور اس میں وہ شرائط موجود نہیں رہ سکتی, لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.